الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و سقید مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما ہم تمام مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا اسلامی مہینے اور اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا خیال رکھتے ہوئے اس اعتبار سے گفتگو کی جائے یہ مہینہ جو اسلامی شروع ہوا اسے رجب شریف کا مہینہ کہتے ہیں اس مہینے میں اگرچہ بے شمار بزرگان دین کا وصال ہوا اور بہت سی چیزیں ہماری تاریخ سے وابستہ ہیں مثلاً ایک تو سب سے مشہور بات یہ ہے اس مہینے کی 27 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر معراج فرمایا. ایک تو اس اعتبار سے یہ مہینہ بڑا مشہور ہے، پاک و ہند بر صغیر میں اس مہینے کے آغاز میں اس کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس اور ان کا یوم وفات. تو اس اعتبار سے پاکستان ہندوستان میں تو بطور خاص حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائی جاتی ہے. ہم نے مناسب سمجھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے ہم پر جو احسانات اس کا اعتراف کرتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی زندگی کے چند گوشوں کو بیان کیا جائے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ یا ان جیسی شخصیات نابغے روزگار بار بار پیدا نہیں ہوتی، صدیوں میں پیدا ہوتی. یہ ایک قدرت کا اصول ہے کہ دین میں جب کوئی کمزوری یا ضعف پیدا ہو جائے تو ایسے خاصان خدا ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا. ان میں سے ایک حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گفتگو کو پھیلائے بغیر کے مناسب وقت میں حضرت خواجہ غریب نواز کی سیرت کا ایک خاکہ سامنے آ جائے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی نامی اسم گرامی حسن بتایا جاتا ہے اور والد ماجد کا نام غیاث الدین حسن. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ نسب صرف 13 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ملتا ہے. اسی طریقے سے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ مہنور بیوی، ان کا شجرہ نسب بھی تقریباً اتنے ہی واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ملتا ہے. گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نجیب الطرفین سید، والدہ کی جانب سے بھی اور والد ماجد کی جانب سے بھی. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنِ ولادت کیا؟ اس میں مورخین محققین کے اقوال مختلف ہیں اور یہ ہر شخص جو تھوڑا بہت بھی سیرت نگاری تاریخ کتب دینی کا شوقین وہ اسے اچھی طرح سمجھ لے گا کہ کوئی ایسی شخصیت کے جو بچپن میں مشہور نہ ہو، جوانی یا عمر کے ایک حصے میں ان کی شہرت ہو جائے، تو عموماً ان کے بچپن کے واقعات لوگوں سے مخفی رہ جاتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک قول تو یہ ہے کہ آپ 530 ہجری کے بعد میں پیدا ہوئے، جس کو سب نے اولیت دی اور اسے قوی قول کہا. تو مضبوط قول مورخین بتاتے ہیں کہ 537 کا، کہ آپ 537 میں پیدا. چونکہ بچپن کے واقعات ہیں انہیں شہرت نہ ملی، ایک قول یہ ہے کہ سجستان ایک شہر جہاں آپ پیدا ہوئے، ایک قول یہ ہے کہ اصفہان میں آپ پیدا ہوئے، ایک قول یہ ہے کہ سنجر میں آپ پیدا ہوئے، ایک قول یہ ہے کہ سنجر لفظ بگڑ گیا، اس کا نام اصل میں سجس تھا اور آپ سجس میں پیدا ہوئے. بعضوں نے یہ کہا کہ اصل میں سنجر ہی کو مختصر لفظ میں سجس کہا جاتا تھا، اس لیے یہ دونوں الفاظ ملتے ہوئے، لیکن بہرحال مشہور یہی ہے کہ آپ سنجر میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو حسن سنجری کہا جاتا. ہمارا اور آپ کے ساتھ تو مسئلہ یہ کہ ہم اور آپ حسن سنجری سے نہیں بلکہ خواجہ غریب نواز اجمیری سے یاد کرتے، اس لیے آپ کو یہ شہرت مل گئی کہ بعد کے ایام آپ نے چونکہ اجمیر شریف میں گزارے اس لیے حضرت خواجہ اجمیری سے آپ بہت مشہور ہو گئے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کچھ ہوش کی عمر سنبھالی, یہ وہ دور تھا تاریخ اسلام میں کہ جس میں تاتاریوں کا فتنہ ہوا. تاتاریوں نے مسلمانوں کو ایسی ضرب کاری لگائی, ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں علماء اس میں شہید اور قتل کر دیے گئے, لوٹ لیا گیا, لاکھوں کیا کروڑ ہاں کتب کو آگ لگا دی گئی. ایک دنیا میں بہت بڑا ہنگامہ. اگر آپ تاتاریوں کے فتنے کا مطالعہ فرمائیں تو یہ فتنہ اتنا عظیم اور اتنا بڑا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسلام یا اسلام کا نام لینے والا ہر شخص اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ تاتاریوں کا آج نام صرف تاریخی کتابوں میں تو موجود لیکن اسلام دنیا کے ہر کونے میں آج بھی موجود. مشہور ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت غیاث الدین حسن ان حالات کو دیکھ کر سنجر سے ہجرت کی اور آپ عراق اور بغداد شریف تشریف لے آئے. جب آپ بغداد شریف آئے تو یہاں آپ کے والد ماجد نے بغداد کو اپنا مسکن بنایا, اور ایک تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت غیاث الدین حسن کا وصال بغداد شریف ہی میں ہوا. اور اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی عمر شریفہ 12، 13، 14، یا 15 سال اس کی لگ بھگ تھی. جب آپ کا وصال ہوا تو آج بھی اگر آپ بغداد شریف جائیں وہاں کے پرانے لوگوں سے اگر آپ رابطہ کریں تو ان میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار اور آپ کی مسجد آپ کے مسجد سے متصل ایک بہت ہی وسیع اور عریض قبرستان جو میلوں میں پھیلا ہوا. بعض حضرات بتاتے ہیں کہ ملا حسن کے نام سے ایک مزار وہاں مشہور ہے, اور یہی مزار حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے والد ماجد کا بغداد شریف میں ہوا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال کے بعد ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا, ایک چھوٹا سا باغ جس میں وہ ان کے والد اس نے کوشش اور محنت کر کے اپنے لیے روزی پیدا کر. حضرت خواجہ غریب نواز کے والد ماجد کا انتقال تو آپ اپنے باغ کی نگرانی کرتے اور اسے سینچتے. جب آپ باغ کی نگرانی کر رہے تھے ظاہر ہے کہ ایک اونچے خاندان کے فرد تھے, خاندانی آدمی تھے, دینداری آپ کو اپنے والدین سے ورثے میں ملی تھی, تو آپ اس باغ کو سینچتے. اس زمانے میں بغداد کے ایک مجذوب بزرگ تھے جو ہمیشہ حالت جذب میں رہے. بعضوں نے ان کا نام ابراہیم قلندر بتایا اور بعضوں نے جو زیادہ ہمیں ملتا ہے تاریخ میں وہ یہ ہے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی. یہ مجذوب تھے. حالت جب میں ایک دن حضرت خواجہ غریب نواز کے باغ میں آ گئے. خواجہ صاحب نے جب دیکھا تو ان کی شہرت تو تھی کہ ایک مجذوب بزرگ, بزرگوں سے عقیدت اور محبت کے تحت حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے کندھے پہ جو چادر تھی اسے بچھائی. بچھانے کے بعد ابراہیم قندوزی کو اس پہ بٹھایا, بڑی جاہ و حشمت عزت اور وقار. بٹھانے کے بعد باغ میں جو پھل وہ لے کر کے آئے اور لا کر حضرت ابراہیم قندوزی کی بارگاہ میں رکھ. وہ مجذوب تھے, انہوں نے کچھ کھایا کچھ پھینکا اور اچانک جلال میں کھڑے ہو گئے. اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر ایک ٹکڑا انہوں نے نکالا. بعضوں نے اس ٹکڑے کو لکھا کہ وہ روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا, اور بعضوں نے لکھا کہ کھلی کا ٹکڑا. یہ کھلی کا ٹکڑا حضرت خواجہ غریب نواز کو عطا فرما دیا. خواجہ غریب نواز جو بزرگوں سے نہایت ہی ارادت رکھتے, بغیر تردد کے وہ سوکھی روٹی یا کھلی کا ٹکڑا انہوں نے کھا لیا. اس کا کھانا تھا کہ جی دنیا سے اشاٹ ہو گیا, اور بعضوں نے یہ لکھا کہ ایک آدمی جب قتل و غارت اپنے سامنے دیکھے, خدا وہ وقت نہ لائے, لیکن جب آدمی قتل و غارت, دنیا کو فنا ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ, تو آپ نے دیکھا کہ آدمی کی فطرت یہ ہے کہ اس کا جی دنیا سے اجاڑ ہو جاتا ہے. تو سوچتا ہے کہ پھر یہ سب کا سب ہوگا, سب کا سب ایک تماشا, کیوں نہ حقیقی رب کریم سے لو لگائی جائے کہ جس سے زوال میں ایک جی آدمی کا اجاڑ ہو جاتا. لیکن عموماً آپ نے دیکھا کہ ہم اور آپ جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, تھوڑی دیر کے لیے جی اجاڑ ہو جائے, کسی میت میں چلے جائیں, تکلیف آدمی کہیں مر جائے, قتل و غارت ہو جائے, کوئی جنگ کا تما ہو, لیکن جہاں وہ منظر ہماری آنکھوں سے غائب ہوا, خوف خدا بھی اڑ جاتا ہے, کتاب فرما برداری اڑ جاتا, پھر آدمی اچھی طریقے سے جینے کی کوشش کرتا, سب بھول جاتا تھوڑی دیر, لیکن جب آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہو تو جی اچاٹ ہو جاتا. حضرت خواجہ غریب نواز کا اس دنیا سے جی اچاٹ ہو گئے. ابراہیم قندوزی کے کھلی کے ٹکڑے حضرت خواجہ صاحب نے اور مسئلی پیدا کر دی, اور اب آپ چند دنوں تک یہ سوچتے رہے کہ اس باغ کو, پنچکی اپنی جاگیر کو جو والد ماجد کا ورثہ, اس کو کس طریقے سے ختم کر کے ٹھکانے لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش میں نکل جائے. چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنا باغ, اپنا اثاثہ فروخت کر دیا. بعض روایتوں میں ہے, اللہ بہتر جانے, کہ ان کے دو بھائی بھی تھے اور ان کی والدہ ماجدہ بھی تھی, دونوں بھائیوں کو کچھ دیا اور والدہ ماجدہ سے اجازت لی, اور اجازت لینے کے بعد اب دنیا میں دیکھا کہ علم و فضل کے ماہرین کہاں موجود. تو یہ یوں سمجھے آپ کہ 5.5 ڈگری کے اوائل کی بات, اس زمانے میں جو اسلامی مراکز تھے, سمرقند, تاشقند, بخارا, اس زمانے میں اتنے مشہور اولیاء, بزرگ, محدثین اتنے وافر مقدار میں موجود تھے کہ حضرت خواجہ اجمیری نے یہ طے کیا کہ اب مجھے بغداد شریف سے سمرقند جانا چاہیے. ایک روایت میں ہے کہ پہلے آپ بخارا گئے, بخارا سے سمرقند, ایک روایت میں کہ پہلے سمرقند گئے بعد میں بخارا. وہاں جب پہنچے, جتنے قابل اساتذہ تھے ان سے آپ نے علم حاصل کیا, اور جب حضرت خواجہ اجمیری بغداد شریف سے چلے تو ان کا موقف یہ تھا, مسئلہ نظر یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش کرنا اگر ہو, بغیر علم اور فضل کے اللہ تعالیٰ کی تلاش ممکن نہیں. ظاہری علم اگر نہ ہو تو معرفت الہی ممکن نہیں. پہلے ظاہری علوم کو دریافت کیا جائے اور اسے حاصل کیا جائے. یہ عزم مصمم کر کے حضرت خواجہ غریب نواز تاشقند ہوں, اگرچہ آپ نے بہت سارے علماء سے تحقیق علم کیا, ساری فن کی کتابیں پڑھی جو ایک عام اس زمانے میں ایک عالی کی ضرورت تھی اسے پڑھا جاتا. سمرقند, تاشقند اور بخارا میں ایک بہت بڑے عالم دین کے اس زمانے میں شہرت تھی, وہ شامی بزرگ تھے اور ان کا نام حضرت علامہ حسام الدین شامی بخاری رحمت اللہ تعالی. وہ اصلی اعتبار سے شام کے تھے, بخارا میں آن کر کے رہ گئے, اور گرد و نوا میں ان کے علم و فضل کا توتی بولتا, لہذا زیادہ تر کتب اور زیادہ تر تحصیل علم حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے حضرت علامہ حسام الدین شامی بخاری رحمت اللہ تعالی سے تکمیل کی. پوری تکمیل کرنے کے بعد اس زمانے میں ہر عالم کا یہ شیوا, ہر عالم کا یہ, جب وہ تمام ظاہری, عقلی اور نقلی علوم سے فارغ ہو جائے, اور فراغت کے بعد اب یہ چاہتا تھا کہ علم باطن کی طرف چلا جائے, علم تصوف اور علم باطن, علم طریقت کو حاصل کیا جائے. اس زمانے میں پڑھنے کے بعد لوگ برسہا برس کامل شیخ کی تلاش میں نکل جاتے کہ کوئی کامل شیخ مل جائے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے مرید ہو جائے. چلیے صاحب نکلے کامل شیخ کی تلاش, بخارا, سمرقند, تاشقند, یہ سارے کھنگال ڈالے علم تصوف, علم طریقت کے اعتبار. حضرت خواجہ غریب نواز کو ایک بہت بڑے اپنے زمانے کے مرشد کی شہرت ملی کہ جن کا نام تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان جو آج روسی ریاستیں ہیں، ان ریاستوں ہی میں کہیں یہ شہر ہے، اس کا نام تھا ہارون یا ہرون۔ حضرت خواجہ غریب نواب ہرون پہنچے، اور ہرون پہنچنے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی سے بیعت ہو گئے۔ روایتوں سے پتہ لگتا ہے حضرت خواجہ غریب نواب کے ایک ملفوظ میں ہم نے پڑھا کہ وہ اپنے مرید ہونے کا واقعہ اس سے مختلف بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خواجہ عثمان ہارونی کو تلاش کرتے ہوئے نکلا یا ان کے ساتھ رہا، وہ بیعت ہوئے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار سے متصل مسجد میں۔ وہ فرماتے میں جب شیخ کو تلاش کرنے نکلا، میں نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی مسجد میں شیخ عثمان ہارونی کو پا لیا۔ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ یہ مرد کامل اور اسی کی مجھے تلاش، میں ان سے بیعت ہونے کا ارادہ کر رہا تھا کہ شیخ کی میرے اوپر نظر پڑی اور بغیر ارادہ ظاہر کی شیخ نے فرمایا کہ وضو کر لو۔ میں وضو کر کے آیا، فرما دو رکعت نماز نفل پڑھ، میں نے دو رکعت نماز پڑھی، پھر اس کے بعد فرما قبلہ رخ ہو کر کے سورہ بقر کی تلاوت کرو، میں نے سورہ بقر کی تلاوت، آپ نے فرمایا اتنی مرتبہ درود شریف پڑھو، میں نے اتنی مرتبہ درود شریف پڑھا، پھر فرمایا کہ اتنی مرتبہ اللہ کی حمد و ثنا کرو، میں اسے بھی بجا لایا۔ اور اس کے بعد حضرت جنید بغدادی اور سروی سکی دونوں کا مزار ایک ہی جگہ، تو آپ حضرت جنید بغدادی کے مزار سے متصل مسجد میں یا مزار میں حضرت عثمان ہارونی سے بیعت۔ اس میں تقریر یوں بھی قائم کی جا سکتی ہے کہ حضرت عثمان ہارونی کی خدمت میں ہارون جا کر کے آپ بیعت ہوئے، یا ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے، اور وہ جب اپنی سیاحی پر نکلے تو بغداد شریف جب آئے تو بغداد شریف میں باضابطہ خواجہ غریب نواب اس سے معید ہوئے، یہ بھی ممکن ہے۔ غرض اس الجھن میں ہم نہیں ڈالنا چاہتے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی سے جب آپ بیعت ہوئے، یہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی کا سلسلہ یہ چشت سے چل رہا، اس وجہ سے وہ چشتی کہلائے۔ حضرت عثمان ہارونی کا سلسلہ تصوف چھ واسوں سے جو اصل بزرگ ہیں جنہیں چشتی کہا جاتا ہے، تو وہ ایک قصبہ ہے جسے چشت کہتے تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، ان کا نام تھا ابو اسحاق شامی چشتی رحمت اللہ علیہ۔ ان سے عثمان ہارونی چھ واسوں سے ان سے سلسلہ ملتا ہے، وہ چشت کے رہنے والے تھے اس لیے چشتی کہلائے، ابو اسحاق ان کی کنیت تھی، اور اس لیے ابو اسحاق چشتی سے جو سلسلہ چلا، تو خدا کا کرنا دیکھیے کہ عثمان ہارونی سے لے کر جب خواجہ غریب نواب کے پاس آیا، تو آج دنیا میں سلسلے چشت جو ہے وہ حضرت خواجہ غریب نواب رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے گویا متعارف ہے، اور سب انہی کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اس لفظ کی جب تحقیق کی جائے کہ چشتی اور چشت کیا، جہاں عثمان ہارونی یا یہ سمرقند بخارا، اس میں جہاں اسلام کا دبدبا تھا، آتش پرستوں کا بھی یہ بڑا مرکز رہا۔ اگر آپ پرانی تاریخ میں دیکھیں، بے انتہا آتش پرست جو لوگ تھے وہ یہی موجود تھے۔ ان صوفیاء کرام نے جس میں عثمان ہارونی سر فہرست ہیں، انہوں نے زرتشتیان اور آگ کے پرستش کرنے والوں سے ان کے بڑے مناظرے اور بڑے مقابلے ہوئے۔ تحقیق سے پتہ لگتا ہے کہ چشتی یا چشت یہ جو آتش پرست تھے، یہ اپنے معبود کا ایک صفتی نام اس کو قرار دیتے، یہ ان کے معبود کی صفت۔ اور جب اس کی تحقیق کی جائے تو ان کے اپنے لغت اور ان کی روایات کے مطابق چشت یا چشتی کا نام تھا معرفت الہی۔ چنانچہ آگ کے پرستاروں کو انہوں نے شکست دی، اس شکست کی وجہ سے انہیں چشتی کہا جانے لگا، یا اپنے علاقے کی وجہ سے چشتی کہا جانے لگا۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ آج سلسلے چشت حضرت خواجہ غریب نواب رضی اللہ عنہ سے جانا اور پہچانا جاتا۔ عثمان ہارونی سے بیعت ہوئے، بیعت ہونے کے بعد عثمان ہارونی نے فرمایا کہ حسن اب تم ہمارے ساتھ رہنا۔ انہوں کا سر جھکا لیا، حضور جیسا آپ کا حکم ہو۔ اپنے تیر و مرشد کے ساتھ وہ لگ بھگ 20-22 برس تک رہے۔ 20-22 برس میں اس زمانے میں جو تیران اذان اپنے مریدوں سے سخت محنت شاقہ کروایا کرتے، خواجہ غریب نواز سے آپ کے شیخ نے فرمایا پورے 5 دن روزے رکھو، جس میں نہ سحری نہ افطار، پورے 5 دن روزہ رکھو. روزہ رکھنے میں 5 دن میں صرف چند تولے خوراک ان کو دی جائے، چند تولہ خوراک دینے کے بعد پھر 5 دن تک روزے. یہ صحیح طریقے سے انہوں نے ریاضت کروائی، اور ان کا کام یہ تھا کہ اپنے شیخ کا بستر اپنے سر پہ رکھتے، ان کا غادرہ اپنے سر پہ رکھتے، جہاں شیخ جا رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں، جہاں وہ رکے ان کا سامان اپنے قبضے میں لیا، ان کے نالین اٹھائی. 20-22 برس تک خدمت کرتے رہے. اب حضرت عثمان ہارونی نے اپنے مرید کو لے کر حج کا اہتمام کیا. مکہ مکرمہ پہنچے اور حج کرنے کے بعد حضرت عثمان ہارونی نے حضرت خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑا، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ پکڑ کر اپنے مرید کا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ کہہ کر حاضر کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اب میں اپنے مرید حسن سنگیری کو تیرے دربار میں حاضر کرتا ہوں، تیرے دربار میں حاضر کرتا ہوں، اسے تو قبول فرما لے. بعض روایتوں میں ہے کہ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اسے قبول کر لیا. جب قبولیت کی صدا حضرت کے کان میں آئی، تو اس زمانے میں جب کسی کو خلافت دی جاتی تو اپنے سلسلے کے جو آثار ہیں وہ سب کے سب دے دیے جاتے. مثلا حضرت خواجہ غریب نواز کو ان کے شیخ نے اپنا جو گلا تھا وہ ان کے سر پہ رکھا، اپنے نالین جو کہیں سے آ رہے تھے یعنی اوپر کے مشاہ وہ ان کے ہاتھ میں، اپنا خرقہ اتار کر کے ان کو پہنایا، اپنا آسا انہیں دیا اور فرما میں نے اپنا تمام سامان تمہارے حوالے کر دیا ہے، اب دیکھو تم جس کو اس لائق پاؤ تو اپنے بعد میں یہ ساری امانتیں جو ہمارے مشائخ سے چلی آ رہی ان کے حوالے کرنا. یہ کہہ کر عثمان ہارونی تشریف لے. خواجہ غریب نواز بخارا سمرقند تاشکند بہت جید علماء سے پڑے ہوئے تھے. آپ نے حرم شریف میں اس زمانے میں 550 ہجری رہی ہوگی، کتنے بڑے بڑے عالم ہوں، کیسے بڑے بڑے مفسر اور محدث ہوں گے اس زمانے مکہ مکرمہ میں. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے حرم شریف میں 1 سال تک درس حدیث دیا. میں ایک مرتبہ غالباً 69 یا 70 کی بات، حیدرآباد دکن کا میں نے سفر کیا. نظام دکن نے حیدرآباد دکن میں ایک بہت بڑا کتب خانہ اپنے زمانے میں بنایا، جس کا نام رکھا کتب خانے آصفیہ. اس آصفیہ کتب خانے کو جب میں نے دیکھا بڑا حیران رہ گیا، لاکھوں کتابیں. اللہ اکبر، اس غیر ترقی یافتہ دور میں اتنا ذخیرہ نظام نے جمع کیا. امام غزالی کے قلمی نسخے، امام راضی کے قلمی نسخے، ہفتوں کو آپ کتابیں گن نہیں پائے. سقوط حیدرآباد دکن کے بعد اب اس کو انڈین لائبریری جو ہے وہ قرار دے دیا گیا. ایک اس میں قلمی سیکشن، اس قلمی سیکشن میں جب ہم گئے تو اس میں ایک کتاب قلمی لکھی ہوئی تھی جو چھپی نہیں، اس کا نام تھا تذکرۃ المحدثین. تذکرۃ المحدثین کے مصنف نے لکھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں بیٹھ کر وہاں کے علماء کو 1 سال حدیث پڑھائی. کتنے بڑے عالم ہوں گے کہ مکہ کے علماء کو انہوں نے 1 سال تک حدیث کا درس دیا، اور پڑھانے کے بعد میں آپ مدینہ منورہ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور پر گئے. ہم اور آپ جنہیں بھی اللہ تعالیٰ لے جائے، اور جو نہیں پہنچے اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دے. مختلف اوقات میں فجر میں ظہر میں حاضری ہوتی رہتی. یہی حال حضرت خواجہ غریب نواز کا، جا رہے آ رہے جا رہے آ رہے حاضری دے رہے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے روضہ انور سے آواز آئی، حسن سنجیری آج سے ہم نے تمہیں معین الدین بنا دیا، یعنی اپنے دین کا مددگار بنا دیا، اور تمہاری ڈیوٹی لگا دی، اور تمہیں ہم نے نامزد کر دیا بر صغیر میں ہندوستان کی سرزمین پر جا کر اسلام کی تشہیر اور تبلیغ کرو. یہ حکم نبی کریم علیہ السلام کے در اقدس سے ملا، اور معین الدین کا لقب بھی نبی کریم علیہ السلام کے دربار سے ملا. حضرت خواجہ اجمی مدینہ شریف سے فراغت کے بعد جو راستہ مدینہ منورہ سے افغانستان کی جانب سے آ رہا، اس راستے سے آنے کے بعد جسے آج پنڈی یا اسلام آباد کہتے ہیں، یہاں تک پہنچے. یہاں پہنچنے کے بعد ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ سرحد پار کرنے کے بعد سیدھے ملتان چلے, اور ملتان کے تذکرے میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے کہ خواجہ اجمیری کا ملتان میں آنا ثابت ہے, اور ملتان بھی مدینۃ الاولیاء, اولیاء کی سرزمین. چند سال قیام کرنے کے بعد یا چند ماہ ملتان سے پھر ادھر آئے پنڈی والی سرزمین پر, اور ادھر سے آپ لاہور پہنچے. خواجہ غریب نواز کے شاید ذہن میں یہ تھا کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں تو شاید برائے نام بھی اسلام نہیں ہوگا, مگر وہاں جب گئے تو حیران رہ گئے کہ لوگ ٹوپیاں پہنے ہوئے, امامے باندھے ہوئے, شریعت کے مطابق داڑھی رکھے ہوئے. پوچھا کہ یہاں کون شخص تھا کہ جس نے تمہیں کلمہ پڑھایا, کون شخص تھا جس نے تمہیں دین کی تعلیم سے بہراور کیا؟ انہوں نے کہا حضور آپ تو آج تشریف لائے ہیں, آج سے برسہا برس پہلے یہاں ایک مرد قلندر آیا جس کو حضرت علی حجویری کہا جاتا. انہوں نے کہا اچھا, یعنی داتا گنجبش علی حجویری, انہیں ان کو علی حجویری کہا جاتا, یہ انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا, انہوں نے ہمیں دین سکھایا. حضرت خواجہ غریب نماز کو جب اشتیاق ہوا تو حضرت داتا صاحب کے مزار پر حاضری دی. جب حاضری دی یہ دیکھا کہ یہ صاحب حال اور قال بزرگ ہیں, اور ان کے مزار پر بیٹھ گئے برکت حاصل کرنے کے لیے. جناب لگ بھگ ایک مہینے سے زائد وقت داتا صاحب کے مزار پر گزارا, بظاہر داتا صاحب نے ایسا لگا کوئی توجہ نہیں, تو آپ کے دل میں کوئی شکوہ شکایت ہوئی, اور آپ نے اپنا سامان سفر باندھا اور اب آپ دلی کی جانب عازم ہونے لگے. سامان سفر باندھنے کے بعد جب آپ نے رات میں لیٹے تو حضرت داتا گنجبش علی حجویری خواب میں آ گئے. خواب میں آنے کے بعد کہا حسن سنجیری تم یہ سمجھے کہ ہم کوئی تنگ دستیں دینے کے معاملے, یہ تمہارے اوراد, تمہارے وظائف, تمہاری عبادت, تمہارا چلہ ہمیں اتنا پسند تھا کہ ہم نے اس میں دینے میں تاخیر, لیکن جب تم نے شکایت کی تو لو آج ہم تمہیں نوازنے آئے. خواجہ غریب نواز نے دامن اتارا اور داتا گنجبش علی حجویری نے عطا فرمائی, اور کیا عطا ہوا, کیا تحفہ ملا, اس کا اندازہ مجھے اور آپ کو کیا ہو سکتا ہے. صرف اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ جب خواجہ غریب نواز صبح اٹھے تو آپ نے ایک مصرع کہہ دیا جو آج ہر ایک کی زبان پر ہے, اسی سے حضرت علی حجویری آج پہچانے جاتے. ان کا گن بخشی فیض عالم مظہر نور خدا ناطے سارا پیر کامل کامل اعلی رہنما, کہتے ہیں کہ آج تو انہوں نے خزانہ مجھے بخش دیا, اور ایسا بخشا کہ کہتے ہیں کہ ناقص سارا پیر کامل, کہ یہ ایسے تیر ہیں کہ جو ناقص لوگ ہیں ان کے لیے کامل. اچھا ناقصوں کے لیے تو یہ کامل ہیں, لیکن کیا کاملوں کے لیے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ فرمایا کاملارا رہنما, اور کاملوں کے لیے رہنما ہیں. یہ کہہ کر آپ دلی روانہ ہو گئے, اور یہ مصرع اتنا مشہور ہو گیا کہ آج بھی داتا گنجبش علی حجویری کے مزار پر خواجہ غریب نواز کا یہ مصرع موجود ہے, اور ہر شخص کی زبان پر ہے داتا گنجبش حجویری یا داتا گنجبش لاہوری, اور اس سے سب آدمی سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت داتا گنجبش علی حجویری, سید علی حجویری مراد. غرض یہاں سے ہوتے ہوئے آپ دلی آئے. اب ایک تاریخ ہے ہندوستان کی بہت ہی عجیب و غریب کہ اجمیر شہر پر کن کن کا قبضہ رہا, کبھی مریٹے رہے, کبھی راٹھوروں نے قبضہ کیا, اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر شریف پہنچنے لگے تو دلی میں جب آپ نے قیام کیا, اور دلی میں قیام کرنے کے بعد آپ کو دلی چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا, تو آپ اجمیر شریف جب آپ تشریف لے گئے تو اجمیر شریف میں اس زمانے میں رائے پتھورا کی حکومت, تمام یہ ہندو راجا مختلف جگہ انہوں نے اپنی اپنی حکومتیں قائم کر رکھی. غرض یہ کہ بہت تفصیل ہے, حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جب اجمیر شریف پہنچے تو ایک وادی پر جب قیام کیا تو آن کر کے سار بانوں نے آپ کو ہٹا دیا. فرما اڑ جاؤ یہاں تو راجا کے اونٹ باندھے جاتے. فرما اچھا یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے. تو آپ نکل گئے اور فرمایا کہ اگر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں گے انشاءاللہ. راجا کے اونٹ بیٹھے, اب صبح جب انہیں اٹھایا گیا وہ اٹھتے نہیں, ناک مارا گیا اٹھتے نہیں. حضرت خواجہ کی زبان سے جو بات نکلی سمجھ گئے کہ ایک فقیر کو ہم نے پریشان کیا، ان سے آن کر کے معذرت کی، چلیے مسئلہ حل ہو گیا، لیکن کہا کہ آپ یہاں قیام نہیں کریں، فوراً آپ کو بھیج دیا گیا، اس کو کہتے ہیں آنا ساگر، جس کو ہر اعتبار سے ہم نے وہاں جا کر کے دیکھا۔ آج اگر آپ وہاں جائیں آنا ساگر پر، شاہجہاں، اورنگزیب، مغلیہ سلطنت کے جتنے بادشاہ، انہوں نے بڑی بڑی اچھی پر رونق وہاں کچھ یادگاریں اپنی بنائی۔ ایک چکیل پہاڑی پر آن کر کے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ بیٹھ، اب آئیے تاریخ ہندوستان پر نظر ڈالیے، اجمیر شریف جو دلی تک اس کی حکومت چلتی تھی، سلطان شہاب الدین غوری ایک مسلمانوں کا ایسا زبردست بادشاہ گزرا ہے جس کو فاتح ہندوستان کہا جاتا ہے۔ شہاب الدین غوری نے خواجہ غریب نواز کے یہاں آنے سے پہلے ایک مرتبہ ہندوستان پر بھرپور حملہ کیا۔ ہندوستان پہ جب حملہ ہوا تو جناب وہاں کے ہندوؤں نے، تمام راجاؤں نے مل کر شہاب الدین غوری کو اتنی زبردست شکست دی کہ وہ خود ہی زخمی ہو گیا۔ اس کے سپاہی اگر اس کو گھوڑے پر لاد کر کے بھاگ نہ گئے ہوتے تو شہاب الدین غوری اس مارکے میں کام آ جاتا۔ مسلسل وہ 3 سال تک ان لوگوں پر حملے کی تیاری کرتا رہا، مکمل بھرپور تیاری کرتا رہا۔ تیاری کرنے کے بعد جب مکمل تیاری ہو گئی تو اب شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ جب ہندوستان پر اس نے حملہ کیا جس کی وجہ سے وہ فاتح ہندوستان کہلایا، بہت بڑی جنگ ہوئی، تمام مرے تھے، تمام راجہ مہاراجہ اکٹھا ہو گئے، مگر غوری کی طاقت اتنی بھرپور تھی کہ بڑی زبردست شکست اس نے دی، اور شکست دینے کے بعد اجمیر شریف میں جب داخل ہوا وہ حیران ہو گیا وہاں کا نقشہ دیکھ کر، اس لیے کہ جب اس نے پہلا حملہ کیا تو کوئی مسلمان وہاں نہیں، دوبارہ حملہ کیا تو دیکھا کہ لوگوں کے چہرے مسلمانوں والے، سب تک حیران اور پریشان تھا کہ یہ کیا معاملہ۔ لوگوں سے پوچھا کہ 3 سال پہلے تو یہ سما نہ تھا، لوگوں نے بتایا کہ ایک فقیر ہمارے یہاں نازل ہوا، آنا ساگر کی پہاڑی پر ہے، اور اس نے دین کی تبلیغ کر کے ہم سب کو مسلمان کر دیا۔ ہم سب ہندو تھے، کوئی کچھ تھا کوئی کچھ تھا، ہم سب انہی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ شہاب الدین کا شوق جب بڑھا، حضرت خواجہ غریب نواز کی زیارت کرنے جب آنا ساگر پہنچا، وہاں نماز ہو رہی، نماز میں شامل ہو گیا، دعا کے بعد جب خواجہ غریب نواز کا چہرہ نظر آیا تو وہ اش کر اٹھا کہ یہ وہ بزرگ تھے کہ مجھے خواب میں انہوں نے بشارت دی کہ اجمیر شریف پر حملہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے فتح و نصرت عطا فرمائے۔ لہذا بڑا متاثر ہوا، سلطان نے اپنا جو غلام تھا قطب الدین ایبک، اس کو اس نے اجمیر کی کمان دی اور خود جنگی مہمات پر روانہ ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا نہایت عقیدت مند یہ ہو کر، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 600 کے آخر میں اس نے ہندوستان کو فتح کیا، اور ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد اس کے بعد ایک تسلسل ہے کہ کس طریقے سے پھر دلی اور اجمیر آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا، یہاں تک کہ اکبر، جلال الدین اکبر نے پھر اسے فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد مغلیوں کی سلطنتیں قائم رہیں، مغلی سلطنت کے تاجدار بڑی عقیدت مند سے اجمیر شریف آتے رہے، بلکہ اکبر جیسا شخص جس نے بعد میں دین الہی جاری کیا، آگرہ سے اس نے ننگے پیر خواجہ غریب نواز کے مزار پر حاضری کا سفر کیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ شاہان مغلیہ کتنے عقیدت مند اور کس قدر عقیدت اور محبت کی خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ان کے دلوں میں، غرض یہ کہ یہ سارا سلسلہ عزیزان گرامی ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ آخری بات، وقت اجازت نہیں دیتا، آخری بات یہ کہ شہاب الدین غوری ان جیسے بادشاہوں نے کہ جو بڑی زبردست شکست کھا کر کے گئے، خواجہ غریب نواز جب مدینہ منورہ سے چلے تو دیکھی ان کے پاس نہ ساز و سامان، نہ برچے ہیں، نہ بلم ہے، نہ تیر کمان، نہ تلوار، صرف حضور علیہ السلام کے اخلاق اور ان کی تعلیم سے ان کا قلب منور تھا۔ دلی میں جب آئے ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرنے، اجمیر میں جب بیٹھے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ حیران ہوں گے سن کے، آج بڑی بڑی جماعتیں تبلیغ کرتی لیکن وہ سمرات مرتب نہیں ہوتے، بلکہ اب تو آپ جانتے ہیں کہ تبلیغ کا عروج کا نقطہ یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کو مسلمان بنایا جائے، کافروں کو مسلمان تو بعد میں بنائے۔ حضرت خواجہ اجمیری کے مزار پر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 90 لاکھ بتائی جاتی. 90 لاکھ ہندو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. آپ سلطان محمود غزنوی کا دور دیکھیے تو اس دور میں جو ایک بہت بڑا ولی کامل ایک بادشاہ, اس دور میں اسلام اتنا نہیں پھیلا. اس کا بیٹا سلطان مسعود کا دور دیکھ لیجئے, اتنا اسلام نہیں پھیلا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام اتنا پھیلا, مغلیہ حکومتیں جب وہاں آئیں, سلطان اورنگزیب کا آپ دور دیکھیے تو سبحان اللہ ایسا سنہری دور ہے کہ پورے ہندوستان میں فقہ حنفیہ ایک قانون کے اعتبار سے نافذ ہے. یہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا دور. آج بھی اجمیر شریف میں آپ جائیے, بڑے بڑے حکمراں وہاں آتے ہیں, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, اپنے نہیں غیر مسلم انگریز تبصرہ کرتے ہیں کہ اجمیر شریف جب ہم جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ حکمران جو یہاں حکومت کر رہے ہیں یہ تو برائے نام ہے, اور حقیقت میں ہندوستان کا حکمران حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ہے. یعنی چاروں طرف کفر منڈلا رہا اور بیچ میں میخ اسلام اسد کے جلوے حضرت خواجہ غریب نواز دکھا رہے ہیں. اور ایک بات ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیے, 90 لاکھ مسلمان ہوئے, 90 لاکھ کی اگر 90 لاکھ کی اولاد کو شمار کر لیا جائے, ان سے ان کی اولاد کو 90 لاکھ شمار کر لیا جائے, 600 ہجری کو بیچ میں سے نکال دیجئے, یہ 1400 ہجری کا دور, یہ 1400 ہجری میں آپ جب 6 نکال دیں, 800 سال پہلے جو 90 لاکھ مسلمان ان کے ہاتھ پہ ہوئے, آج ان کی اولاد کروڑوں میں پھیلی ہوئی ہے. اور یہ بات بغیر تردد کے کہی جا سکتی ہے کہ ہم اور آپ جو مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ حضرت خواجہ اجمیری کی تعلیمات اور ان کی تبلیغ کا نتیجہ ہے. رب کریم ان کے مزار پر انوار پر لاکھوں کروڑ رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. وما علینا الا البلاغ.